نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے میں دوسرے پارے کا آخری ربع دیکھیں گے، لیکن ہم آیت نمبر 221 سے شروع کریں گے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والی لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو کتنی ہی بھلی لگے، اور نہ مشرکوں کے ساتھ نکاح کرواؤ اپنی عورتوں کے یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں، اور ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا نہ لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یہاں سے اب پارے کے آخری دو رکوع سے پہلے سامع بر میں سے، جو کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں لیس البر سے آیت جو شروع ہوئی تھی، خاندانی مسائل کا تذکرہ ہے۔ نیکی کی ایک بہت بڑی قسم اپنے گھر والوں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہنا ہے، اس ناطے سے یہاں عورتوں سے متعلق اور بعض چیزیں شادی بیاہ طلاق اس سے متعلق ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور اتنے اہم ایشو کو چھوڑ کر کبھی بھی دین کا کوئی مکمل نمونہ نہیں بن سکتا۔ نماز روزہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بر اور نیکی کی ایک بہت بڑی قسم یہ ہے کہ ایک انسان اپنے معاملات میں کیسا ہو۔ پہلا حکم جو اس میں ہے وہ مشرکات اور مشرکین سے نکاح کی پابندی ہے۔ حکمت اللہ نے خود ہی بتا دی کہ اولئک یدعون الی النار، اس سے بڑی اور کیا حکمت جاننے کی ضرورت ہے؟ آگ کی طرف کیسے بلاتے ہیں؟ کیونکہ آگ کے پجاری آگ کا کلچر ہی پسند کرتے ہیں، اور جو سٹائل ان کے ساتھ جینے کا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بالآخر آگ کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے ایمان والوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جب رشتوں میں دین کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تو اس کا نقصان کتنا ہے۔ اسی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر نکاح حرام ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب دیندار بچیوں یا بچوں کو بے دین جوڑوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو زندگی آگ بن جاتی ہے۔ اگر ہم گھروں کا نقشہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رشتوں کا نقشہ ٹھیک کرنا پڑے گا، رشتے کا معیار جو ہے وہ دین کو بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 222 میں ایک بہت ہی نجی مسئلے کی بات کی گئی، جو دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہر وقت جس مسئلے سے دوچار ہوتی ہے وہ حیض کا ہے۔ عورتوں کی تعداد بھی دنیا میں زیادہ ہے، عورتوں کے حقوق اور مسائل کو قرآن پاک میں ایک خاص جگہ دی گئی کہ ایک غیر مسلم جو تھا اس نے کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ضرور کہتا کہ اس قرآن کو لکھنے والی کوئی عورت ہے۔ اتنا ڈیفینڈ کیا، اور یہ وہ حقوق ہیں جو شادی کے وقت میں ماں باپ بھی اپنی بچیوں کے معاملے میں نہیں بتاتے لڑکوں کو اور بتا نہیں سکتے، جو اللہ نے بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ یس سلو نقانل مہیدی کل ہوا ازن، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ اعضا بھی ہے اور گندگی بھی ہے، یعنی ان دنوں میں عورت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے اور گندگی اور نجاست بھی یہ چیز ہے، لہذا کیا کرو، بس جدا رہو عورتوں سے مہیض حیض کے دنوں میں بھی اور حیض کی جگہ میں۔ مہیض جو ہے یہ سمالہ ہے، اور اس سمالے کا مطلب ظرف زمان اور مکان دونوں پہ پڑتا ہے، یعنی وہ جگہ جس جگہ حیض کا خون آتا ہے اس سے بھی الگ رہو۔ اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ حیض کے دنوں میں اگر کوئی شوہر بیوی سے تسلی چاہے تو اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ سے تسلی لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دنوں میں بھی عورت دور رہے، اور ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ
پاک ہو جائیں. کیسا پاک ہونا؟ خون کا خشک ہونا. یتھرنا کے دو معنی لیے گئے. پہلا یتھرن خون کے بند ہونے سے اور فیضہ تطہرنا میں غسل ہے. دونوں رائے پائی جاتی ہیں کہ خون بند ہو جائے تو عورت سے صحبت کی جا سکتی ہے, پھر ایک ہی میں دونوں غسل چلیں گے. اور دوسری صورت ہے کہ نئی خون بند ہونے کے بعد غسل بھی کر لیں تو فاتوہن من حیث امرکم اللہ, پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا. بات پھر پتہ چلی, جانا وہی ہے جہاں اللہ نے حکم دیا. یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس موضوع پہ ایک پوری کتاب کتاب الطہارہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ڈیٹیل سے مسائل اخذ ہوئے. انہی آیات کو جب ڈیٹیل سے مختلف کلاسز میں پڑھایا گیا تو بہت تفصیل سے ہوا. تو قرآن کتنی خوبصورت طریقے سے کنایتاً اتنے بڑے بڑے مسئلے بیان کر دیتا ہے, اور ایسی باتوں کو شرم اور حیا کی وجہ سے پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ حلال اور حرام کا فرق ہے. پھر عورت اور مرد کے تعلق کو بڑا حسین ٹائٹل دیا گیا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے اپنے نفسوں کے لیے کچھ بھیجو, اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. یہاں عورت کو کھیتی کہا گیا, اور بعض نہ سمجھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی برا مناتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا, ہمیں پھول کیوں نہیں کہا, کیونکہ شعروں میں تو پھول اچھا لگتا ہے کہ بھمرا آیا اور اس کا رس لے گیا. کوئی تتلی کہتا ہے, کہیں چاند کہا. تو میڈیا نے اور ادب نے عورت کو کہیں تتلی اور چاند دکھایا, لیکن اسلام نے اس کے برعکس کھیتی کیوں دکھایا؟ فرق بہت واضح ہے. پھول ہے تو ایک عام چیز ہے, کوئی آئے اس سے پھول سے رس لے, تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھائے اور چل پڑے. آج ویسٹ میں عورت کو پھول بنا دیا, جس کا جب تک دل چاہتا ہے اس پھول کو سونگتا رہتا ہے, جب اس کی تھوڑی سی مٹھاس کم لگی تو اس کو چھوڑ کر دوسرے پھول پہ بیٹھ گیا. تتلی کہا تو تتلیاں تو خود ہی اڑتی پھرتی ادھر سے ادھر آتی رہتی ہیں. آج عورتیں کال گرلز بن کے خود ہی مردوں کے ہاتھوں پہ بیٹھنے لگ گئیں. اور رہ گئی بات چاند, تو چاند تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے, اس کو دیکھنے کے نہ پیسے لینے پڑتے ہیں نہ دینے پڑتے ہیں. اس طرح عورت بھی دعوت نظارہ خود ہی دیتی پھرتی ہے. اس کے برعکس اسلام نے عورت کو کھیتی کہا. کھیتی کے ساتھ محنت کا تصور ہے, ذمہ داری کا تصور ہے. جس طرح کسان کھیت کو نرم کرتا, اس کے اندر بیج ڈالتا, پانی ڈالتا, یہ سارے مراحل عورت اور مرد کے تعلق میں کنایتاً یہاں بیان کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دم اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو, پہلے ان کو دل ان کے نرم کرو, ان کو اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرو. ورنہ اگر زمین کی گدائی کیے بغیر کوئی کسان بیج ڈال دے گا تو وہ بیج کبھی بھی نہیں اگے گا. اور پھر کسان کے لیے کھیتی بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. کہا پھر آؤ, ہاں آنا ویسے ہے جیسے تمہارا دل چاہے, لیکن جگہ وہی ہے من حیث امرکم اللہ, جس کا اللہ نے جگہ حق دیا. اس سے اورل سیکس اور انل سیکس اور اس طرح کی جو بھی لغویات ہیں اس کا رد بھی کر دیا گیا, اور ایسے معاملات میں اللہ سے ڈرنے اور اس سے ملاقات کا احساس دلایا گیا کہ اگر عورتیں مجبور بھی ہیں, تمہاری باندیاں تو پھر بھی نہیں ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا, ان سے وہ کام نہ کرواؤ جو تم ان کے لیے نہیں کر سکتے. عورت کو انسان سمجھو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا غیر فطری فعل نہ کرو کہ جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا, اور اللہ کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی نہ کرو گے اور تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے بیچ میں اصلاح نہ کرو گے, اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. بعض لوگ جو زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں, بات بے بات بیوی کو ماں کہہ دیا, ماں کو بہن کہہ دیا, کچھ ایسا کہہ دیا, پھر بعد میں فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا. بعض لوگ کبھی ایک بار نیکی کرتے ہیں تو اس کا ذرا اثر اچھا نہیں پڑا, مثلاً کسی کا رشتہ کروایا, اب رشتہ اچھا ہونے کی بجائے باتیں سننی پڑیں تو کہتے ہیں اب تو قسم کھاتے ہیں ہم کسی کا رشتہ نہیں کروائیں گے, تو منع کیا گیا. کہ نیکی سے ویسے ہی رکنا بڑا برا ہے, لیکن اللہ کا نام لے کر رکنا تو بہت ہی برا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 225 سے ایک قسم کا طلاق کا موضوع شروع ہو گیا, جس کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے. طلاق ایک سخت قسم کی قسم ہے, اس لیے یہاں یہ ذہن سازی کی گئی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری بلا ارادہ کھائی ہوئی قسموں پہ اللہ تمہیں نہیں پڑتا. کون سی جو ایسی بولتے, واللہ باللہ آئی سویئر, کھانی نہیں چاہیے, اچھا انداز نہیں ہے, لیکن اگر بے ارادے کوئی واللہ باللہ کہہ دے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے, لیکن وہ پکڑے گا تم کو اس پر جو تمہارے دل باندھتے ہیں. اس کو لغو عمد کہتے ہیں, قصد کے ساتھ کھائی ہوئی, ارادے کے ساتھ کھائی گئی. یہ کون سی قسم ہوتی ہے؟ اس کی دو قسمیں, ایک جھوٹی قسم ہوتی ہے جس پہ پتہ بھی ہے قسم کھانے والے کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ تو کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں کوئی نہیں لیکن آخرت میں اس کو کبائر میں رکھا گیا کہ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دیا یا شہادت جھوٹی دے کے عدالت میں کسی کو پکڑوا دیا۔ لیکن ایسی قسم کھانا کہ جو کھاتے ہوئے پتہ تھا کہ میں ایسا کروں گی، مثلا یہ کام کروں گا اور قسم کھا لی، نیت بھی تھی، بعد میں کر نہ سکے، یا مشکل لگا، تو اس کا کفارہ 3 روزے رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھلانا یا پلانا ہے۔ سورۃ مائدہ میں 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ چیز آگے آئے گی۔ تو یہاں کہا کہ ایک لفظ کی قیمت اتنا کفارہ ہے، تو سوچو پھر اللہ تمہارے کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کتنا تحمل رکھتا ہے۔ اس کے بعد عورت اور مرد کے ٹوٹنے کی ایک قسم جس کو ایلا کہتے ہیں، آیت نمبر 26 سے 227 میں ایلا کا حکم ہے۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ کہ شوہر قسم کھا کر بیوی سے الگ ہو جائے، اس سے تعلق نہ رکھے۔ پہلے تو ایسا کئی سالوں تک چلتا تھا، لیکن اسلام نے شرط لگا دی، للذین یولون من نسائم تربص 4 اشہر، 4 مہینے ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ایک مرد اپنی بیوی سے قطع تعلق ہی صرف 4 مہینے تک کر سکتا ہے، اس کے بعد فائن فاو آ جائے، رجوع کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں ہے تو وہی نظم الطلاق، پھر طلاق کا ارادہ کیا تو پھر اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسی عورت جس کو اس کا شوہر بلاتا نہیں، نہ بیوی بناتا ہے، نہ بیوہ رہنے دیتا ہے، تو پھر ایسی عورت صرف 4 مہینے انتظار کرے گی، اس کے بعد اس کو کہے گی کہ یا تو مجھے رکھو یا چھوڑ دو۔ رکھ لیتا ہے تو طریقے سے رکھنا پڑے گا، چھوڑ دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور پھر وہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی بہت ظلم عام ہے، 4 مہینے تو چھوڑیے، 4-4 سال کیا 10-10 سال تک عورتیں بیچاری بیٹھی رہتی ہیں، تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اس سے اور کئی قسم کی کباختیں پھیلتی ہیں، وقت کے ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ شروع میں دیکھا نہیں دل ملے، نہیں بات صحیح ہوئی، اس چیز کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کو بہت لمبا کر کے اس میں کئی اور چیزوں کو بڑھانا۔ اس کے بعد طلاق والی عورتیں کیا کریں؟ والمطلقاتو، اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 کرو۔ کس چیز کا انتظار کریں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اگلا نکاح نہیں کر سکتی اور اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے پاک نہیں سمجھ سکتی۔ طلاق کی صورت میں عورت 3 حیض تک عدت گزارتی ہے۔ خرو کا لفظ طہر پہ بھی آتا ہے، حیض پہ بھی آتا ہے، یعنی پیریڈ سے پیریڈ یا پیریڈ سے صاف ہو کے غسل سے غسل تک۔ اور یہ ان پہ حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھا، کیونکہ اگر عورت پریگننٹ ہوگی تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے سے بڑھ کر یا کم ہو کر وضع حمل تک ہو جائے گی، چاہے 8 دن میں بچہ پیدا ہو جائے یا 8 مہینے میں پیدا ہو، پھر اس وقت تک عورت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور پیٹ کا بچہ اس لیے چھپا لینا کہ عدت لمبی پڑ جائے گی، اگر ایسا کیا تو اس کو اس چیز پہ وبال ہوگا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچے کو کسی دوسرے مرد کے نام پر نہ لگائے۔ پھر بھی اگر عدت چل رہی تھی، شوہر کو لگا کہ ابھی بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے، تو وہ بولتہن حق کو بردہن، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو پلٹا لینے کے، شرط دیکھیے کہ نراد اصلاحن، اصلاح کا ارادہ ہو، یعنی بیوی پہلے ہی شوہر کے پاس رجوع کے بعد لوٹا دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے دوسری جگہ شادی کرنے سے، نیت اور شرط جو ہے اس میں اصلاح کی ہے۔ پھر کہا تمہارے ذمے ان عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہے جیسے ان کے تمہارے اوپر ہیں۔ مردوں کو عورتوں کے حقوق پورا کرنے کا احساس دلا دیا گیا کہ دیکھو تم کوئی بہت بڑے نہیں ہو، صرف وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو صرف 1 درجہ حاصل ہے زیادہ، اور یہ درجہ کیا کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت الگ دے نہیں سکتی، ہاں مانگ سکتی ہے، صرف اتنا درجے کا فرق ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد نے زیادہ خرچ کیا، نکاح کی صورت میں مرد کا پیسہ لگتا ہے، حق مہر مرد دیتا ہے، عورت کے رہنے سونے بیٹھنے کا انتظام مرد کرتا ہے، تو جب مرد نے اتنا پیسہ لگایا تو اگر عورت کو کہہ دیا جائے تم طلاق دے دو تو مرد ادھر بیچارہ پیسہ لگائے، عورت طلاق دے کے دوسرے مرد کے گھر چلی جائے۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کا جتنا خرچ ہوتا ہے اس کو حق اتنا ہی اس چیز پہ دے دیا جاتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 229 میں طلاق کا طریقہ بھی بتایا گیا اور اس کی حد بندی کر دی گئی۔ دور جاہلیت میں لوگ بیویوں کو طلاق دیتے اور عدت پورا ہونے کے قریب پہنچتے تو پھر طلاق دے دیتے، اسی طرح کئی سال تک عورتوں کی عدت لٹکتی رہتی کیونکہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، ایک کے بعد دوسری۔ آپ کہیں گے اچھا اسلام سے پہلے بھی عدت ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی، وہ بھی مسلمان تھے اپنے دور کے، حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، بگڑے ہوئے مسلمان تھے جیسے آج کا مسلمان بگڑ گیا۔ آج ہم ان کو مشرکین مکہ کہہ لیں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ابراہیم کی نسل سے کہتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق کی 3 تک حد بندی کر دی۔ کہ اب یہ کھیل ختم، عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو۔ ات طلاق مرتان، اب صرف دو طلاقیں رہ گئیں، کون سی؟ نیچے آگے لکھ سکتے ہیں جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فامساکم بمعروف، روک لو معروف طریقے سے، اس کے نیچے لکھ لیں رجوع کر لو، یعنی دو طلاقوں کے بعد رجوع کر لیا اس کو روکو اچھے طریقے سے، نہیں تو او تصریح بے احسان۔ یہ تصریح بے احسان تیسری طلاق ہے، کیونکہ بعض لوگ سطحی طور پہ اس کا ترجمہ پڑھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں طلاقیں تین ہیں لیکن ادھر دو ہیں، تو دو طلاقوں کے بعد تک میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے، ایک گھر میں رہیں گے، عورت سجے گی سنورے گی، اگر مرد کا کسی وقت بھی اس کے ساتھ رجوع کا ارادہ ہو تو وہ رجوع کر لے گا، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اور ان دنوں کو عورت کو مرد کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ پیچ اپ ہو جائے، حالات سنور جائیں۔ لیکن طلاق سے پہلے ہی اگر لڑکی میکے پہنچ جائے گی تو پھر تو خواہش کے باوجود بھی لوگ آپس میں دوبارہ سمجھوتا نہیں کر پاتے۔ ہاں فرمایا، اگر طلاق ہو جائے تو تم پر یہ حلال نہیں کہ جو حق مہر ان کو دے چکے ہو یا کوئی تحفے تحائف تم دے چکے ہو تو ان کو واپس کرو۔ حق مہر واپس کرنے کی رف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ دونوں کا ڈر ہے کہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکتے، نفرت اتنی بڑھ گئی، دل اتنے دور ہو گئے کہ ساتھ رہنے میں کفر اور ناشکری کا اندیشہ ہے اور زیادہ جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں ایک صورت ہے عورت کے حق مہر واپس کرنے کی، اور وہ کون سی ہے؟ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، جب عورت طلاق لینی چاہے، اس کو شریعت میں خلع کہتے ہیں، کہ جب عورت نہ رہنا چاہے اور مرد رکھنا چاہے تو پھر عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، پھر مرد کہہ سکتا ہے کہ مجھے حق مہر واپس کرو یا کوئی ایکسٹرا چیز بھی مانگنا چاہے، اگر عورت تنگ آئی ہوگی تو وہ دے کے جان چھڑا لے گی، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، جو کوئی حدوں کے قریب جائے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ عورت طلاق خرید سکتی ہے، کیونکہ مرد نے خرچ کیا تھا، عورت اپنا حق مہر واپس دے گی تاکہ وہ بیچارہ مرد کسی دوسری جگہ شادی کرے۔ لیکن یہ غلطی عورت کی نہیں ہونی چاہیے کہ تنگ بھی مردی کرے اور طلاق بھی نہ دے، ایسی صورت میں وہ طلاق ہی گنی جائے گی۔ یہ وہ حالات ہیں کہ مرد رکھنا چاہتا ہے، پورا سمجھوتا بھی کرتا ہے، خوش بھی رکھنا چاہتا ہے، لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی یا اس کا دل نہیں لگتا اس سے، کوئی بھی معاملہ ہے، پھر عورت پیسے دے کے یا چیزیں دے کے واپس آ جائے گی۔ اب کیا ہوا؟ فائن طلقہا، اب جب اس نے اس کو طلاق دے دی، کون سی طلاق؟ نیچے لکھ سکتے ہیں اب تیسری طلاق دے دی، تو فلا تحل له من بعد، پھر اب وہ عورت اس مرد پہ حلال نہیں رہی، یہاں تک کہ حت تنگی حضو جن غیرو، جب کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا مرد، فائن طلقہا میں دوسرا شوہر ہے، پھر وہ دوسرا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے، پہلے سے ارادہ نہیں تھا، سوچی سمجھی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی حلالہ نام کی گندگی نہیں تھی، فطری طور پر اگر وہ عورت وہاں نہیں نبھ سکا اس کا معاملہ، تو پھر فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ این یتراجع، کہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظننا، شرط پھر بھی یہی ہے کہ این یقیما حدود اللہ، حدیں قائم کرنے کا ارادہ ہو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پھر جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچیں تو معروف طریقے پہ رکھو یا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ طلاق کے بعد باتیں سنا اور اتنا بدنام کر دو کہ وہ بیچاری اب کہیں دوسری جگہ شادی نہ کر سکے، اور نہ بیوی سیدھے سادھے مرد کو اس طرح بدنام کرے کہ وہ اس بیچارے کو کوئی لڑکی نہ دے۔ اب دیکھیے کہ آپس کے تعلقات میں تقویٰ کی کتنی بات ہے، ہمارے ہاں کتنی کمی ہے، پہلے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، شادی ٹوٹنے کے 10 سال بعد تک نہیں برائیاں چھوڑتے، جہاں بیٹھتے ہیں سناتے ہیں مجھے اتنا ستایا، مجھے ایسا کیا، تمہیں کیا پتا وہ کیسی تھی وہ کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کرو ایسی باتیں، ایک ایک بول منہ کا بھگتنا پڑے گا۔ جیسے لمحوں میں صبر کر جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کا سارا بدلہ دے دے گا دنیا میں۔ لیکن جو دوسرے پہ الزامات ہی لگاتا رہے، پھر وہ بعض دفعہ اگلی زندگی میں اس کا اثر جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضرور دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 232 میں طلاق کے بعد رجوع، جب کہ ابھی ایک یا دو طلاق گزری ہو اور پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ طلاق کا ایک لفظ بول دیتی ہوں، طلاق ایک ہی دفعہ سے ہو جاتی ہے جب 3 ماہ گزر جائیں، 2 سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک یا دو دفعہ کر کے طلاق کا لفظ بول کے 3 ماہ گزر جاتے ہیں، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ایک صورت باقی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اگلی زندگی میں وہی مرد دوبارہ اس سے بغیر کسی دوسرے مرد کے بیچ میں آئے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کو طلاق حسنہ کہتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی اجل پوری کر لیں، تو اب نہ روکو ان کو کہ اپنے ہی شوہروں سے نکاح کریں، شرط کہہ کہ دونوں راضی ہوں۔ माकल बिन यसार की बहन का मामला था। उन्हीं के बहनोई ने पैगाम दोबारा भेजा तो माकल ने कसम खा ली कि मैं तो अपनी बहन को दोबारा उस मर्द के निकाह में नहीं दूंगा। उस पर रियायतें उतर गईं कि आप रोकने वाले कौन होते हैं, क्या पता चला कि वहीं अगर दोबारा हो सके तो बेहतर है, और अगर खुदा ना खासा तलाक देनी पड़े तो ऐसे ही देनी चाहिए। आज मारूफ तरीके का जो लफ्ज़ है तीन तलाक एक ही नशिस्त में देना, असल में देखा जाए तो वो भी यही तलाक होती है। तीन दफ़ा क्या, चार दफ़ा क्या, दस दफ़ा भी एक मर्द बीवी को तलाक कह दे, फिर तीन माह गुजर जाए तो वो तलाक हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा रजू की गुंजाइश मौजूद होती है। बाज़ दफ़ा तलाक की सूरत में बच्चे भी साथ होते हैं, क्या किया जाए। माँ के पास बच्चा है तो कहा वल वालिदात युर्दैना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। यहाँ से आगे आप मसाइल का टॉपिक क्या है कि इद्दत के दौरान जब तलाक शुदा औरत के पास बच्चा भी है, अब बच्चे किसके पास रहेंगे, तो दूध पीता बच्चा माँ के पास रहेगा। ऐसे बच्चे का दूध छुड़वाना चाहें या ना छुड़वाना चाहें, दोनों बाहमी रजामंदी से कर सकते हैं। कौन, तलाक शुदा जोड़ा। ज़रा गौर कीजिए कि तलाक के बाद भी इस्लाम कह रहा है कि बाहमी मशवरे से बच्चे को दूध पिला लो, छुड़ा लो, किसी दूसरी औरत को पैसे देकर पिला लो, ये सब जायज़ है। हमारे यहाँ इसका तसव्वुर भी है, हम तो पहले ही उसके ऊपर कितनी बातें कर चुके होते हैं। फिर आयत नंबर 234 में बेवगी की इद्दत है। तलाक की इद्दत तीन हैज तक थी, लेकिन बेवगी की इद्दत वल्लज़ीन युतवफ़ौन मिनकुम व यज़रून अज़वाजन यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न अरबअ अशहरिन व शहरा, चार महीने और दस दिन। फिर जब इद्दत पूरी हो जाए तो अब इसके बाद औरतें जो भी वो करना चाहें अपने नफ्सों के साथ मारूफ तरीके से, तो अल्लाह ताला उस बात को जो तुम करते हो उससे खबरदार है। यानी इद्दत के बाद औरत अपने मामले में निस्बतन आज़ाद हो जाती है, दोबारा निकाह करे, ससुराल ही के साथ रहे, ना करे निकाह, बच्चों के साथ रहती रहे, जो भी चाहे, औरत आज़ाद है। फिर इसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 135 में दौरान इद्दत किसी औरत के साथ कोई मर्द कैसी बात कर सकता है, क्या उसकी हद है, उसका तज़किरा कि जब कोई औरत इद्दत में है तो दूसरा मर्द उससे शादी करना चाहता है तो इशारतन किनायतन बात कर दे। खितबत निसा मंगनी को कहते हैं, यानी हल्के तरीके से ढके छुपे तरीके से कहा जा सकता है कि अच्छा मेरा भी इरादा है किसी ने एक औरत से निकाह का, या अच्छा आप अपनी बेटी का कहीं निकाह करें तो मुझसे पहले पूछ लें, या हमारा बेटा भी है, इस तरह की ढकी छुपी बातें की जाएँ। लेकिन वलाकिन ला तुआइदुहुन सिर्रन, ढका छुपा अहद नहीं करना, वादे नहीं करने, खुफिया बातें नहीं करनी, हाँ मगर बात करनी पड़े तो कौलम मारूफा। और जब तक इद्दत पूरी ना हो ला ताज़ मुक़द्दतन निकाह, अब निकाह नहीं कर सकते। इद्दत के दौरान अगर किसी ने निकाह कर दिया किसी का तो दो राय पाई जाती हैं, एक तो यह है कि फिर अब कभी भी उनका निकाह नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अल्लाह की हद को तोड़ा, और दूसरी राय यह है कि फिर इद्दत गुजरने के बाद उस मर्द से दोबारा निकाह किया जाएगा। सब कुछ करके अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वालम अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाले और मेहरबान हैं। फिर इसके बाद इद्दत की मुख्तलिफ सूरतें, पहली सूरत क्या है ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुमुन्निसा मालम तमस्सूहुन्ना, ऐसी सूरत के जब निकाह तो हुआ लेकिन रुख्सती भी नहीं हुई और हक महर मुकर्रर हुआ था, अब ऐसी सूरत में तलाक की नौबत आ गई तो क्या किया जाएगा। मत्तेहुन अलल मूसी कदरहु वलल मुक्तरी कदरहु, यानी ना हक महर मुकर्रर हुआ था और ना रुख्सती हुई, बस निकाह हुआ तो तलाक देनी पड़ी, तो फिर उस औरत को कुछ ना कुछ निकाहे मुता दिया जाएगा, कुछ भी दिया जा सकता है जिस पे दोनों खुश हों। क्यों, हक नलल मुहसिनीन, मुहसिनों पे हक है। ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत है अगर तुम तलाक दो उनको इससे पहले कि तुमने हाथ लगाया उनको मुराद ताल्लुक़ की तरफ, और जब तुम उनको हक महर दे चुके थे तो फिर तलाक की सूरत हो गई तो फनिसुमा फ़रत तुम, फिर आधा। मिसाल है कि किसी ने 1000 हक महर रखा हुआ था तो फिर 500 उसको हक महर के देने पड़ेंगे, किस सूरत में, रुख्सती के बग़ैर जब तलाक हो गई और हक महर था। हाँ मगर वो मर्द माफ़ कर दे या वो औरत माफ़ कर दे, कैसे, औरत कहती है जब मैं तुम्हारे घर रही नहीं तो मैं तुमसे आधा भी नहीं लेती, मर्द कहता नहीं जब मैंने कहा था 1000 तो मैं तुम्हें पूरा ही देता हूँ, तो ये भी जायज़ है। और आपस में ताल्लुक़ रखते वे तकवा की बात करो, माफी किया करो, फजल को भूला ना करो, बेशक अल्लाह जानने वाला है। इतनी इंस्ट्रक्शंस तो शादीशुदा जोड़े को नहीं दी गई जितना तलाक वाले जोड़ों को दी जा रही है। इससे इस्लाम का मिजाज और उसका हुसन हमें समझ आता है। फिर उसके बाद नमाजों का तस्करा बीच में एकदम आ गया, हालांकि आगे फिर इद्दत की बात चल रही थी। क्यों, क्योंकि ऐसे झगड़ों में आके नमाजें ही खत्म होती हैं, میٹنگز ہو رہی ہیں، راتوں کو ٹولیاں بیٹھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سارا سارا دن جھگڑے پیٹتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک گھر ٹوٹا ہے، لیکن اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی تو پورا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے قانت بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے نماز میں لوگ باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد سے باتیں کرنا منع کر دیا گیا۔ پھر جب تمہیں خوف ہو تو کھڑے یا بیٹھے سواری پہ نماز پڑھ لو۔ سفر کی نماز، خوف کی نماز، اس کی ڈیٹیل سورہ نساء میں آئیں گی، لیکن یہاں اشارہ دیا گیا کہ جس حد تک ممکن ہے نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی مجبوری کی نماز اور بات ہے، لیکن عام حالات میں پھر دوبارہ اسی طرح ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 240 پہ موٹا موٹا لکھ لیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ پہلے عورت کی بیوگی کی عدت ایک سال ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر ہے، لیکن اب وہ بدل کے 4 ماہ 10 پہ آ گئی۔ پہلے آیت جو گزری وہ آیت نہیں ہے، یہ پرانی تھی، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ بڑا سخت سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ عدت کے دوران، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس سے جان چھڑا دی۔ اور اس کے بعد اینڈ کیا اس ٹاپک کا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو، سمجھو، سوچو۔ صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا، برکت کے لیے ہوتا تو ان آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن خانی میں قرآن پڑھنا تھا، صرف اللہ کے نام، وظائف اور اللہ کے نبی کی تعریفیں ہوتی، وہ تھا۔ یہ طلاق، یہ عدت، اتنا دماغ پہ بوجھ ڈالنا، ولادت، ذات کی باتیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جس کو آج ہم نے صرف برکت کی کتاب رکھا۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 243 یعنی 243 سے لے کے پارے کے آخر تک دو واقعات بیان کیے گئے۔ سورت کے تعارف میں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سورت بقرہ مدنی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی تھی۔ 13 سال کا ظلم اور بربریت برداشت کرتے کرتے لوگ تھک چکے تھے، مدینہ میں جب آئے اب قریب تھا کہ غزوہ بدر ہوگی، تو بدر سے پہلے ذہن سازی کرتے ہوئے پچھلے لوگوں کے دو قصے بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھو تم پہ جب جنگ مسلط ہوگی تو بھاگ نہ جانا، کہنے والے اور ہوتے ہیں، کرنے والے اور ہوتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں وہ نبھاتے نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو موت کے ڈر سے بھاگنا نہ۔ پہلا واقعہ ان لوگوں کا ہے جن کو کہا گیا علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ گئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جس موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اسی موت کا حکم اللہ نے دیا، مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا، اور اللہ بے شک صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ موت جہاں آنی ہے وہ آ کے رہے گی، موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، کہیں بیماری پھیل جائے تو وہاں سے جانا نہیں چاہیے، اور باہر والوں کو وہاں اندر آنا نہیں چاہیے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، اب بدر کی جنگ بالکل قریب ہے، اب خوب لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جہاں جنگ کی بات ہوگی، جہاں اسلام کے غلبے کی بات ہوگی، وہاں پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہہ کر بتا دیا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، کیا ہوگا، اللہ اس کو دگنا کر دے گا بڑھا چڑھا کر، اور اللہ روک لیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، اور آنا تو اسی کی طرف ہے۔ کیونکہ اسلام کا غلبہ پیسے کے خرچ کے بغیر دیکھنا ایسے ہی ہے کہ کوئی خواب میں جنت دیکھنا چاہے یا لینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سارے خرچ کا جو اسلام کی نشر و اشاعت پر لگے گا اپنے ذمہ قرض دیا۔ اس کے بعد آیت 246 میں اس اگلی آخر تک کی آیات جو ہیں، یہ خاص واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ایک نبی جن کا نام شمون علیہ السلام آتا ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں دوبارہ بگاڑ آ چکا تھا، ان کی ساری مال و متاع لٹ چکی تھی، من و سلوا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ اور جو اسات تھا دشمن قومیں ان سے چرا کے لے چکی تھیں، بہت زیادہ یہ زوال کا شکار تھے۔ اس وقت پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم تو دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، کوئی ایک لیڈر دے دیں، ہم اس کی لیڈرشپ میں لڑیں گے۔ نبی کو پتہ تھا قوموں کا مزاج، کہنے لگے اچھا خلاص ہی تم ان کو تیبا لئی کم القتال اللہ تو قاتلو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب لڑنا پڑے گا، جب عملی طور پہ وہ کام کرنا پڑے گا تو پیچھے بھاگو گے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، ہمیں تو ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا. یعنی بڑا جوش ہوتا ہے شروع میں بندے کے اندر, کوئی کام کرنے لگتا ہے تو بہت جوش ہوتا ہے, لیکن فلما کتب علیہ ملک تال, جب عملی طور پہ کودنا پڑا کہ تال کا حکم ہوا, تو تولو, منہ پھیر گئے, الا قلیلا منہم, تھوڑے سے بچے, اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیڈر چاہیے, تو قد واسلکم تالوت ملکن, اللہ تالوت کو بادشاہ بنا دیتا ہے. کہنے لگے واہ, یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے, ونحن حق بالملک منہ. دل میں خواہش تو اپنی لیڈرشپ کی چھپی تھی, یہ بھی ایک بہت بڑا جراثیم ہوتا ہے دلوں میں کہ مجھے بڑا بنایا جائے. اپنے لیڈر بنائے جانے کا خواب دیکھنا یہ انسان کی کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو دوسرا بنائے. خود جو لیڈر بنتا ہے, آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ لیں یا کچھ بھی کہیں, اسلام کا وہ مزاج نہیں. جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے, اسلام خود اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جب نبی کو کہا کہ کوئی بادشاہ دے دو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو. تالوت نام کا ایک شخص جو بہت لمبے قد کے تھے, غریب تھے, بکریاں چراتے تھے, لیکن علم بہت تھا, ان کو نامینیٹ کیا. تو پھر ان کے دل سے آئے, واہ یہ ہم سے کیسے آگے بڑھ گیا, ہمیں ملنا چاہیے, ہمارے پاس مال زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا ان اللہ ہستفاہ علیکم, اللہ نے اس کو تم پر چن لیا. وجہ دو ہیں, نمبر ایک, وزادہ بسطتم فی العلم والجسم. نمبر ایک, علم کی ضرورت ہوتی ہے لیڈر بننے کے لیے, یعنی جو کام کرنے لگے ہیں اس کے لیے آپ پورے اکوپٹڈ ہوں, پورے ٹرینڈ ہو, اس علم پہ پورا عبور ہو. بعض لوگ بس اسی پہ کافی ہوتے ہیں, ڈاکٹر بن گئے چلو جی پریکٹس ہو جائے گی, نہیں. دوسری چیز ول جسمی, یہ جسم ہے, اور آپ کا جو نور اللہ نور کورس ہے وہ علم کے بعد اب آپ کے جسم کی زیادتی کے لیے ہے, کہ جب تک کچھ سکلز نہیں ہوتی آپ کا علم آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں, منہ کی کھائیں گے. بعض لوگ بڑے شوق سے دین کا کام شروع کرتے ہیں, چار چھ دن کے بعد وہ ان کا شوق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دو چیزیں پتہ چلیں چناؤ کی, نمبر ایک لیڈرشپ کوالٹیز اور دوسری علم کی باتیں, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے. خیر سمجھ ان کو آ گئی, کہنے لگے اچھا کوئی نشانی دکھا دو. ایک نشانی یہ ہے کہ اچھا اس کے ہاتھوں ہمیں تابوت سکینہ واپس مل جائے جو دشمنوں کے ہاتھ میں آ چکے. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ تاغوت واپس آ گیا. تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے, مان گئے کہ چلو ایک غریب اور ایک کمزور گھر کے شخص کو ہی ہم اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. اب معاملے کا وقت آ گیا. فلما فصل تالوت بالجنود, تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا, تو کہا دیکھو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا, کیونکہ علم کے راستے ہوں کہ تلوار کے راستے ہوں, اللہ کے دین کو بلند کرنے والوں کے پیٹ بہت بھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. دنیا جب پوری بھرپور طریقے سے لے کر دین کا کام کرنا چاہتا ہے انسان تو کر نہیں سکتا, بھرے پیٹ کے ساتھ تو نیند آتی ہے یا انسان کو ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں بھلا آگے جا کے یہ کتنا چلتے ہیں. تھوڑی سی ان کے اوپر سخت کنڈیشنز لگا دی, سیلف کنٹرول سکھایا, رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا سکھایا, تو کہا دیکھتے ہیں کون بچے گا. لیکن ہوا کیا کہ سارے ہی پی گئے. فشاربوا منہ الا قلیلا, کہنے لگے بس چلو بھر دنیا لے لو اپنے گزارے کی, کافی ہے, زیادہ لوگ ہیں تو تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. اور یہی ہوا, 313 کے قریب لوگ باقی رہ گئے اور باقی سب پلٹ گئے, جہاں سے آئے تھے اسی دنیا کے اندر کھو گئے. لیکن جو 313 تھے وہ آگے نکلے. فلما جاء وزہو ہوا والذین آمنوا معہ, ایمان والے چند لوگ تھے ان کے ساتھ آگے گئے, تو ان کی بھی تھوڑی سی ہمت ٹوٹی. بڑے ہمت والوں کی بھی ہمت ٹوٹتی ہے اللہ کے کام کرتے ہوئے. کہنے لگے لا طاقت لنا الیوم ابھی جالوت و جنودی, کہ آج ہمیں تو جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں لگ رہی. کیا پتہ چلا کہ اس مخلصین کی بھی ہمتیں کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گرتوں کو تھام لیتے ہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جن کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہیں گرتے, اسباب ہوں نہ ہوں, وسائل ہوں نہ ہوں, وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو ملاقات کرنی ہے. ہم کہہ دیں گے اللہ ہم تو تیرے راستے میں تھے. انہوں نے ان گرتوں کو سنبھالا اور کہا دیکھو کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بسم اللہ, کتنی بار ایسا نہ ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی پر غالب آ گئی. تم کیوں غم کرتے ہو کہ ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت بڑا ہے, تم جم کے لڑو, اللہ مدد کرے گا, کیونکہ وہ اللہ ما صابرین, اللہ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے. جب بندہ اللہ کے پاس آئے گا, صبر کرے گا تو مدد ملے گی. اور وہی ہوا, وہ گرتے ہوئے تھم گئے, ان کے حوصلے مضبوط ہوئے. تو پھر ولما برزولی جالوت و جنودہ, دشمن سے مقابلہ ہے تو جو کام اپنے اسباب اور وسائل سے نہ ہوا وہ دعاؤں سے کروایا. ربنا فرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الکافرین. کہ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے, ہم پر صبر ڈال دے اور دشمنوں پر غلبہ ڈال دے. بس دعاؤں کے ذریعے وہ کام آسان ہوئے. فہضموہم بسم اللہ, اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی. اور وقتل داوود جالوتا, ایک گمنام سپاہی بکریاں چرانے والا, وہ ایسے مارکے میں سامنے ابھرا کہ جالوت نے تالوت کو قتل کر دیا جو دشمن فوج کا سردار تھا. اور یہ تھا وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ابھرنے کا. اس وقت تک ابھی وہ نبی نہیں بنے ہوئے تھے, ایک ادنا درجے کے سپاہی تھے. لیکن انسانوں میں جب کوالٹیز ہوتی ہیں تو بعض دفعہ جب کہیں مشکل آتی ہے تو کئی گمنام لوگ سامنے آ جاتے ہیں. وہ اتنے اعلیٰ کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ناکاموں والے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, جو تالوت تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا, اس طرح وہ بادشاہت میں بھی شریک ہو گئے. بہادری تو تھی, حکمت سے مراد نبوت بھی بعد میں مل گئی. اور علمہ مما یشاء, اللہ نے ان کو وہ کچھ سکھا دیا جو چاہا. زرہ بنانے کا ان کو فن دیا. اور اس طرح سے سورت پارے کے آخر میں بتا دیا کہ جنگوں کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ بیکار چیزوں کو اٹھا کے پھکواتا ہے اور اعلیٰ چیزیں رکھتا ہے. اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو زمین گندے مندے لوگوں سے بھر جاتی. اور تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق وانک لمن المرسلین, یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر سچ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور آپ بے شک مرسلین میں سے ہیں. اتنی مخالفت جو آپ کی ہو رہی ہے, اسے یہ نہ سوچیں کہ آپ غلطی پر ہیں. تو پچھلی قوموں کے قصے سنا کر خاص طور پہ اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں. تو یہاں پہ دوسرا پارہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.